الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة حج کی آٹھویں نمبر آیت تک آٹھ نمبر آیت تک بات پہنچی تھی اور اللہ تعالی نے اس آیت میں اس آدمی کا حال بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا اٹھاتا ہے. اور دوسری آیت میں اور تیسری میں اللہ نے اس کی اخلاقی حالت بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا. اس آیت کریمہ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک یہی آیت یہی بات ایک اور آیت کریمہ میں بھی کہی ہے جو اسی صورت میں آئی ہے اور وہ ہے آیت نمبر 3. وہاں آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور کوئی شخص ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر علم بغیر علم کے. اور ٹھیک یہی الفاظ یہاں بھی آئے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کی بات میں بغیر خبر کے بغیر علم کے جھگڑتا ہے. تو جب ایک بات تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مستقل پوری آیت فرما دی تھی تو اب اس کو آیت نمبر 8 میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آیا یہ تکرار ہے یا اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے؟ اس آیت کریمہ کے آغاز میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے. مفسرین میں سے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو وَمِن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ کی پہلی آیت کریمہ ہے نمبر 3, اس میں اللہ تعالی نے ڈانٹ پلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایسے شیطان کے پیروکار ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی قدرت کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے پیروکار ہیں. یہ زجر ہے, پہلی ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر انہی لوگوں کو یہاں اجمال کے ساتھ مختصر سی اور آٹھویں آیت میں تفصیل کے ساتھ ڈانٹ پلائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ایسا آدمی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے, ہدایت اور کتاب منیر کے. اور پھر اس کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ متکبر ہے, دنیا میں یہ رسوا ہوگا, آخرت میں اسے جہنم ملے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تیرے یہ اعمال ہیں جو آگے تو بھیج چکا ہے اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کرتا. تو گویا جو پہلی زجر تھی اسی کو اللہ تعالی نے دو چیزوں کے اضافے کے ساتھ بیان فرما دیا. ایک تو زجر اور ڈانٹ پلائی, وہی چیز وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ سے لے کے وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ آٹھویں آیت میں. پھر اس کی اخلاقی حالت بیان کی کہ یہ متکبر اور مغرور ایسا ہے کہ اللہ کی راہ سے بے راہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ لہو فی الدنیا خزیٌ, دنیا کی زندگی میں جو رسوا ہوگا رسوائی ہے. تو یہ گویا دنیاوی تخویف ہو گئی, دنیا میں اسے ڈرایا گیا. ونذیقہ اور ہم اسے چکھا دیں گے قیامت کے دن جہنم کے کا مزہ, جلن کی مار اسے دیں گے. تو یہ آخرت کا ڈراوا ہو گیا, آخرت کے متعلق ڈرایا کہ دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی. تو گویا کہ پہلی جو چیز اجمال کے ساتھ تھی زجر, اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ زجر ڈانٹ پلائی اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا اور ذکر کر دیا کہ دنیا میں بھی ڈرایا اور آخرت کے لیے بھی ڈرایا. اس کی ایک دوسری تشریح جو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے استاد ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی بیان کی ہے وہ اس سے بھی عمدہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت تھی اس پر غور کرو تو اللہ تعالی نے اس میں ذکر یہ کیا ہے کہ آدمیوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے لوگوں میں جو بغیر علم کے اللہ تعالی کے بارے میں اس کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑتا ہے وہ یتبعو اور پیروی کرتا ہے کل شیطان مرید ہر شیطان کی جو بے حکم ہے خیر سے خالی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یتبعو کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ اندھی تقلید کے قائل ہیں اور جو کچھ انہیں اپنے آباؤ اجداد سے مل گیا بس اس پر جمے بیٹھے ہیں اور قطعاً نہیں سوچتے کہ اگر یہ چیز حق سے ٹکراتی ہے تو ہمیں حق مطلوب ہے. اپنے مشائخ اپنے بزرگوں اور اپنے ماں باپ ان کی پیروی مطلوب تھی, ان کی جامد اندھی تقلید مطلوب نہیں تھی. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو سو یہ تین نمبر آیت ہوئی ان کے متعلق جو اندھے مقلد ہیں ذرا عقل سے کام نہیں لیتے, اور یہ جو آٹھ نمبر آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان مقلدین اندھے اور جامد ان کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان کے متعلق ہے جو لوگ چھوٹوں کو گمراہ کرتے ہیں قائدین ہیں اور ان کی اتباع کی جاتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ثانی عجتی اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے لیضل عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بے راہ کرے. اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو گویا کہ گمراہ کرنا ہو گیا ہے. تو اس شخص کو حق سے دلچسپی نہیں ہے, اس کو اپنی ذات سے دلچسپی ہے, اپنی ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں کو حق باطل سب کچھ بتاتا رہتا ہے گٹ مٹ کر کے, جہاں اس کا مفاد ہوا وہی چیز لوگوں کے سامنے پیش کر دی. تو اس لیے یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے یہ ان سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کسی بھی معاشرے میں اپنی حاکمیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ حق پر ہیں یا باطل پر. تو دوسری آیت قائدین کے بارے میں نازل ہو گئی. ابن کثیر اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی اس کی یہ تشریح کی ہے. اب دیکھ لیجئے یہ پہلا سوال تو یہاں ختم ہوا, اس کے بعد اس کی تشریح میں ومن الناس من یجادل فی اللہ اور آدمیوں میں ایسا شخص بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر علم بغیر علم کے. یہی بات تیسری آیت میں بھی آئی, یہی بات آٹھویں آیت کریمہ میں بھی آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو حق کا اتباع کرنے کی بجائے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں رسم کیا, وہ دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا کہا, وہ دیکھتے ہیں ہمارا خاندان کیا کرتا ہے. یہ وہ عصبیت ہے کہ انسان کو حق کے قبول کرنے سے مانع بن جاتی ہے. کبھی بھی اندھے تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حق اگر اپنے گروہ میں نہیں ہے تو اس گروہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور سچائی کی پیروی کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی بات ابو داؤد کی روایت میں, آپ نے فرمایا عصبیت یہ نہیں ہے کہ تو اپنی قوم کنبے اور قبیلے کی حمایت کرے, عصبیت تو یہ ہے کہ جب تیرا کنبہ اور قبیلہ ناحق پہ ہو تم پھر بھی اس کی حمایت کرو. اس لیے آدمی اس اندھی عصبیت اور اس اندھی تقلید کے دائرے سے نکلے اور اس گمراہی کو چھوڑے جب اسے پتا ہے کہ اس جھگڑے میں میرے والد میرے شیخ میرے پیر اور میرا خاندان غلط کام کر رہا ہے اور میرے مخالفین ٹھیک ہیں, تو مخالفین کی حمایت کرے اور حق کی حمایت کرے، یہ نہ سوچئے کہ میرے کنبے اور قبیلے کی ناک کٹتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی تو دونوں کنبوں میں سے کسی سے رشتہ داری نہیں۔ اللہ آپ کے سامنے جب جائے گا تو اللہ آپ کے ہاں سوال حق کا ہوگا کہ حق کدھر تھا، اور اللہ آپ کے ہاں اجر حق کی پیروی پہ ملے گا۔ اللہ کے ہاں اجر اس چیز پر نہیں ملے گا کہ چونکہ تم نے اپنے خاندان کی غلط باتوں میں بھی حمایت کی، لہٰذا تم اپنے خاندان کے وفادار تھے اور آج یہ سرٹیفکیٹ لے لو۔ اس دن اللہ کے ہاں سے جھوٹے پڑ جائیں گے، کیونکہ اس انسان کے سامنے حق آیا تھا، سچائی آئی تھی، اور اس نے سچائی کو اپنے کبر، پندار اور زوم کی بنا پر رد کر دیا۔ اس لیے بہت سے لوگ جو اس پیروی میں مبتلا ہیں، قرآن کریم نے ان پر شدید نکیر کی ہے۔ ان اہل مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے، ان اہل مکہ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ عقل کی بات کرتے، بس انہیں یہی بات مار گئی کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے، ہمارے باپ دادا اس روش پر چلے ہوئے تھے۔ اور یہی حال حق اور باطل کے معاملے میں ہمارے مذہبی حلقوں میں آج ان لوگوں کا ہے جو دیکھتے ہیں کہ ان کے شیخ نے صراحتاً شریعت کے خلاف کوئی حرکت کی، مگر وہ اس لیے نہیں بولتے کہ شیخ ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے، چند دن بعد وفات ہو گئی تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے کسی شخص پر میں نے زیادتی کی ہو تو اٹھے اور مجھ سے آج بدلہ لے لے۔ بڑی طویل روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی محاسبے سے بالا نہیں ہے، ہر ایک کا محاسبہ کیا بھی جا سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہاں ادب اور احترام وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ یہ دیکھنا کہ ہمارے شیخ جھوٹ بولتے ہیں، بتاؤ کہ یہ غیبت کرتا ہے، بتاؤ کہ یہ شخص بری طرح کبر میں مبتلا ہے، بتاؤ کہ اگر مرید بیٹھے رہ جائیں شیخ کے آنے پہ بھی تو شیخ کی تیوری پر بل پڑ جاتے ہیں، اور پیر بری طرح دنیا کی دولت میں گرفتار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے مرید اسے ہدیے اور نذرانے پیش کریں، اور جو جتنے پیسے زیادہ دیتا ہے وہ اتنا ہی ان کا چہیتا اور اتنا ہی اسے سرٹیفکیٹ خدا کی قربت کے ملتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود اس آستانے، اس گدی، اس پیر کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ آدمی شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور شیطان نے اسے سکھا دیا ہے کہ تم نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑنا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے اور چاہے اللہ کی رات تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، مگر تم نے اس در کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے سچائی کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے۔ دوسری طرف دیکھ لیں اپنے کنبے اور قبیلے کی رسمیں، ناحق باتیں، زیادتیاں، غریبوں کو نیچے بٹھانا، ووٹ نہ ملے تو انہیں جوتے مارنا، پتہ چل جائے کہ اس آدمی نے ہمارے خلاف بات کر دی ہے، اس کو اپنے ذاتی عقوبت خانوں اور جیلوں میں ڈال دینا، اور خود اپنے گھروں میں ان وڈیروں اور سرمایہ داروں کا وراثت کی تقسیم میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو حق نہ دینا، اور اس باتوں کو دیکھ کر صرف چپ رہنا اور عملاً کچھ نہ کرنا، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ جبکہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے عورتوں کو حصے دینے کا، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی ہیں، جو تمہاری رعایا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اور جو تمہارے نوکر ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ جو تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ تو قبیلے کا سربراہ، گھر کا بڑا اور سرمایہ دار سب کے حقوق توڑتا چلا جا رہا ہے، پامال کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسا ظالم ہے اس کو ماننے والا یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ حج بھی کرتا ہے، یہ رمضان میں جا کے عمرہ بھی کراتا ہے، مگر اپنی فیملی میں اس سسٹم کے خلاف نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے حق عزیز نہیں، اسے اپنی فیملی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا صبیت یہ نہیں ہے کہ تو اپنے کنبے اور قبیلے کی حمایت کرے، اور صبیت تو یہ ہے کہ تیرا کنبہ زیادتی کر رہا ہے پھر اس کے باوجود تو اس کی حمایت کرے. یہی چیز بالکل ذاتی سطح پہ بھی آ جاتی ہے. گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بہن بھائی، بہو اور ساس، نند اور بھاوج، کتنے ہی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ حق کدھر ہے، اس کے باوجود ہم حق کی حمایت نہیں کرتے. اور ایک تو ہے خاموشی کسی مصلحت سے، اور ایک یہ ہے کہ باطل کی اٹھ کے حمایت کرنا، یہ کون سی شریعت اور اخلاقیات کا تقاضا ہے، اور یہ کون سا دین پہ چلنے کا رویہ ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے، اور آدمی دیکھے کہ اللہ کا پلڑا کس طرف ہے، اس میں اپنا وزن ڈالے اور اس کو جھکائے، باطل کا ساتھ نہ دے، کیونکہ اس نے مر جانا ہے. اور مرنے کے بعد دنیا میں جتنی بھی رشتہ داریاں اور جتنی بھی ولایت اور مزدوری کے تعلق تھے اور جتنی سرمایہ داریاں تھیں، سب کی سب صفر سے ملٹی پلائی کر دی جائیں گی، سب کی سب زیرو قرار پائیں گی، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، بس وہ بندہ تنہا قبر میں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں ایسا شخص بھی تمہیں ملے گا جو پیروی کرتا ہے بغیر علم کے، جھگڑا کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے شیطان کی. یہاں تک تو دونوں آیات برابر ہو گئیں. یہاں اللہ نے آٹھویں آیت میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے کہا کہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس ہدایت ہے، اور نہ اس کے پاس کتاب منیر ہے. علم کے تین طریقے تھے، علم کے تین ذریعے ہیں، اور تینوں ذرائع کی اللہ نے نفی فرما دی. علم کبھی انسان کو عقل سے حاصل ہوتا ہے، جیسے سردی اور گرمی کا علم، کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے. انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا درجہ حرارت سے معلوم ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو پتا ہے کہ زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے. اپنی عقل سے کام دیتا ہے، اور عقل کی بنیاد پر وہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے اور وہ کہیں پہنچ جاتا ہے. عقل اسے کچھ سکھاتی ہے، عقل اسے بتاتی ہے کہ تم کس طرح کام کرو، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے. الغرض جو چیز فطرت میں اللہ نے ایک عقل کی رکھ دی ہے، اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے عقل کے ذریعے، مگر یہ عقل سے کام نہیں لیتا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا جو جب جہنم میں پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے جہنم میں آ گئے، تو کہیں گے لو کنا نسمع و ناقل، اگر ہم نے سنا ہوتا انبیاء علیہ السلام کا پیغام یا اپنی عقل سے کام لیا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم میں ہم نہ ہوتے. آدمی عقل سے سوچتا ہے. اور بیسیوں چیزیں عقل انسان کو بتا دیتی ہے، اللہ نے فرمایا ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے. یا علم سے مراد عقل ہو گئی، یا علم سے مراد وہ علم ہوا جو انسان عقلی دلائل کے ذریعے حاصل کرتا ہے. بلا خدا دوسرا درجہ علم کا آتا ہے کہ انسان سیکھتا ہے اساتذہ سے، انسان صحیح راہ پاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ہادی اور رہنما ہوا کرتے ہیں، اور وہ صحیح راہ اللہ کی جانب سے وحی کی وصولی کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ ہے. وہ بتاتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ مخلوق کا حق کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ سماجی نظام کیسے قائم ہوتے ہیں، اور معاشرے میں عدل، انصاف اور اعلی اخلاقیات پر مبنی جماعتیں کیسے کام کرتی ہیں. یہ وہ علم ہے جو انسان کا فطری اور اقتصادی علم نہیں ہے، بلکہ انسان خود طلب کرتا ہے، جا کر پڑھتا ہے، اقتصادی کہیے بلکہ خود حاصل کرتا ہے، فطری علم نہیں ہے. جیسے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ دو اینگلز جو ہوتے ہیں ٹرائی اینگل میں، ان کا مجموعہ تو اور جو زاویہ قائمہ جسے کہتے ہیں اس کے برابر ہوتا ہے. تو یہ جیومیٹری کا ٹی شرٹ کوئی سکھاتا ہے نا, بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی چیزیں اللہ کی جانب سے وحی کے بعد بتاتے ہیں قوموں کو کہ یہ چیز اللہ کو راضی رکھنے والی ہے, یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. اللہ نے فرمایا نہ اس نے عقل سے کام لیا اور نہ ہی اس نے کہیں سے سیکھا. اور ہدایت کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے. اگر محض عقل کے پاس ہدایت ہوتی تو نبوت کی کچھ ضرورت نہیں تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی جو ان پہ آتی ہے اس کے ذریعے خدا کی راہ دکھاتے ہیں, اور پھر جو ان کے سچے جان نشین ہوتے ہیں وہ اسی ان دو بنیادوں پر اللہ کی کتاب اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیروکار ہیں ان کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں معاشرے کے نئے سے نئے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. یہ ہیں وہ جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں فقہا کہتے ہیں اور جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں مجتہدین کہتے ہیں. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تعلیم محفوظ رہ گئی ہو. حضرت موسیٰ سے عیسیٰ سے نوح سے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق یقینی ذرائع سے خبر ہے کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام ان سب کو صحائف اللہ نے دیے, اللہ نے ان پہ کتابیں نازل کی, مگر کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی. تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم محفوظ نہیں ہے, صرف محفوظ ہے. تو دو ہی چیزیں جو تاریخ کے تسلسل سے ثابت ہیں, اور وہ دونوں چیزیں اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں. اس امت کے لیے جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی, اور اس امت کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے, دیے گئے, عنایت فرمائے گئے, ان کی تعلیمات بھی تاریخ کے اعتبار سے محفوظ ہیں. اور تیسری بڑی چیز امت میں تواتر ہے. بچہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے, اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی قرآن پڑھ لیا اور اس نے کوئی بخاری شریف پڑھ لی ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے والد کو دیکھا ہے, اور ان کے والد نے ان کے والد کو اپنے والد کو دیکھا ہے. اور یوں چلتے چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے اس دور تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب امت میں یہ عمل ہر جگہ ہر علاقے میں ہر گھر میں نہ ہوا. تو یہ تسلسل اور تواتر سے علم چلا آ رہا ہے کہ نمازیں پانچ ہی تھیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ نمازیں پانچ ہوتی نہیں, تین ہوا کرتی ہیں. تو اسے سمجھانے کو جہاں اور بہت سے دلائل ہیں, ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس امت میں عمل متواتر چلا آ رہا ہے. رمضان آتا ہے, کسی کو کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ کیا چیز ہے, سب جانتے ہیں کہ روزہ کیا چیز ہے. یہ تواتر کا علم, یہ قرآن پورے کا پورا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کی سند صحیح ہے اور صحیح سند سے جو چیزیں ثابت ہیں, یہ سب کا سب متواتر علم ہے جو آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اس کے پاس یہ علم بھی نہیں ہے. اس سے مراد پھر یہ ہو گئی کہ وہ گمراہ لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, قرآن کریم کو کسی سے نہیں پڑھا, اساتذہ سے نہیں پڑھا, محض خود گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیا, اور ناظرہ قرآن جو پڑھنا بھی نہیں آتا, وہ بھی دین کے بارے میں مستقل اہمیت اور اتھارٹی بن جائے اور کوئی رائے دینے لگے, ان کی راہ صحیح نہیں ہے. علم متواتر آیا ہے. اور انما العلم بالتعلم, صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ علم تو سیکھنے اور سکھانے سے آتا ہے. اس کی متعدد مثالیں اس امت میں ملیں گی کہ اس امت میں جو گمراہی آئی ہے, اور خاص طور سے اس 13ویں اور 14ویں صدی میں جو گمراہی آئی ہے, اور اب 15ویں صدی, پچھلے 200 برس میں امت کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو، اسلام کو، دین کو کھیل تماشے کی چیز بنا لیا، اور انہوں نے کہیں سے نہیں پڑھا تھا، ان میں کوئی ادب نہیں تھا، کوئی تربیت نہیں تھی. جو شخص اساتذہ سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا اور جس شخص کی مشائخ نے تربیت نہیں کی ہوتی اور جو شخص اپنے ذاتی جذبات سے بلند تر ہو کے نہیں سوچ سکتا، وہ بالکل رہنمائی کے قابل نہیں ہے، قطعاً اس کی بات نہیں مانی جا سکتی. اس امت کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کے بارے میں اتنی غفلت برتی، اور اس امت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے دین ان لوگوں سے حاصل کرنا شروع کر دیا جو ولا ہدن کے مصداق تھے، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. ہدایت تو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، پھر ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے تابعین نے پڑھا، پھر تابعین سے تبع تابعین نے پڑھا، پھر مجتہدین ہوئے، مجتہدین کے آگے شاگرد ہوئے، اور ان شاگردوں سے یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اس تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو اگر ہم توڑ دیں اور درمیان میں اس کو کہیں سے اس کی کڑی نہ ملتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے، تو یہ تعلیم اس پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی بھی قرآن پڑھے گا، وہ آدمی بھی حدیث کا حوالہ دے گا، مگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس لیے بہت سے گمراہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں، اور بے بنیاد باتیں سنی سنائی نہیں. ہم ایک جگہ گئے اس ملک سے باہر سفر میں، تو کچھ لوگوں نے، اجنبی شہر تھا، بہت تعریف کی کہ یہ جو جمعہ ہے فلاں جگہ پہ پڑھنا ہے، اور وہاں جو صاحب ہیں انہیں خدا کی کتاب پر بڑا عبور حاصل ہے. خاموش رہے، تو جب زیادہ اصرار ہوا کہ جمعہ وہیں پڑھنا ہے تو چلیے چل پڑے. یا پھر جب دیکھا دروازے سے نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں علامہ فلاں 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 ہیں جن کی ہم آپ سے تعریف کر رہے تھے. تو ہم مسجد کی بالکل آخری صف پہ بیٹھ گئے. دوستوں نے کہا آگے چلیے، ہم نے کہا نا بھائی، ہم یہی نماز پڑھ لیں گے اگر پڑھنی ہوئی تو. چلے گئے، کوئی وضو کے لیے چلا گیا، کوئی اور مقصد کے لیے آگے صفوں میں بیٹھ کے. اور ہم نے دیکھا کہ ممبر پہ تھری پیس سوٹ ٹائی اور بالوں میں جل لگی ہوئی اور سارے وہ خطابت کے انداز، ہاتھوں کا ہلانا، تو کھٹک پیدا ہوئی کہ ان کے پیچھے اب نماز کیسے پڑھیں گے. اس کی آخری صف میں بیٹھے تھے کہ بھاگنے میں چلو آسانی ہو. وہ بات کر رہے تھے کہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اور جو تباہی اسٹیٹس میں آئی ہے، یہ اللہ تعالی نے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی تھی قرآن میں، اور اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ اس دنیا میں ایک دن ایسا آنا ہے. بڑے حیران ہوئے ہم، اور سوچا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہاں یہ خبر دے دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ 9/11 کو یہ واقعہ ہوا ہے، اور 9 سے مراد سپٹمبر ہے. یہی ہے، لوگوں نے کہا جی. اب یہ قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے، وہ اتنے بڑے آدمی کہ گویا شہر میں ڈنکا پٹ رہا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو، 9 سے مراد جو 9 ہے نا، یہ ستمبر ہے اور قرآن کی نویں صورت آپ نکال لیجئے. پھر انہوں نے قرآن اٹھایا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ نویں صورت قرآن کی کون سی ہے؟ یہ ہے سورہ توبہ. اب یہ تماشا یہ شعبدہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ پارا کون سا ہے؟ تو ایک بچے کو بلا کے انگلش میں پوچھا, اس نے کہا کہ 11th 11th پارا ہے. انہوں نے کہا دیکھا 9-11 اور 9-11 کو یہ جو ورلڈ ٹار گرے ہیں اس کی کتنی منزلیں تھی؟ اور پھر انہوں نے کہا اس کی 107 107 منزلیں تھی. اور دیکھ لو 107 نمبر آیت 9-11 میں کیا لکھی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا 11th پارے میں سورہ توبہ جو کہ نمی سورت ہے, اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا, اور جن لوگوں نے یہ بنائی ہے مسجد زرار زد پر اور کفر پر اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, اور انہوں نے یہ جگہ اس لیے بنائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں, یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی. انہوں نے اس آیت کا الٹا سیدھا ترجمہ کیا. انہوں نے کہا قرآن نے کہہ دیا تھا پہلے ہی سے کہ جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ان 9-11 کو اس عمارت کو گرا دیا جائے گا. لوگ حیران پریشان اور واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رہی ہے. اور ہم جو کہ پیچھے بیٹھے تھے اس کے جوتے اٹھانے میں آسانی تھی. یہ ہے حال ان لوگوں کا بے بنیاد استدلال. اور یہ سب سن کے تقریر ہم نے دوستوں سے کہا کہ اکبر بادشاہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا. اور اسے جب یہ باور کرایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدت 1000 برس تھی اور 1000 برس پورا ہونے کے بعد اب نئی نبوت درکار ہے, تو اس نے بھی ایسی بنیادوں پر دین الہی جاری کیا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ ان پر مرتے ہیں اور دیوانے ہوتے ہیں جن کا علمی شجرہ نسب کچھ نہیں ہوتا, کنگال ہوتے. اب بھلا یہ 9-11 کا واقعہ سورہ توبہ سے ثابت ہوتا ہے؟ اور یہ اتنی بڑی باتیں وہی کر سکتا ہے, بہت محتاط بھی کہیں تو وہ آدمی جس کو قرآن کی عظمت کی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے کس چیز کو نازل کی ہے. یہ ہے اللہ نے فرمایا ولا ہدن, اور بغیر سوج بوجھ کے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ثابت کیا کرنا تھا کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اسلام کے خلاف لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسے ہم نے تباہ کیا, اور اللہ نے یہ پہلے سے بتایا تھا ولیعز باللہ. تو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. پھر فرمایا تیسری چیز دیکھو, نہ اس کے پاس عقلی علم ہے, نہ اس نے تعلیم کہیں سے حاصل کی ہے, نہ کسی استاد سے پڑھا ہے, ولا کتاب منیر, اور اس کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے کتاب کی صفت بیان کی کہ اللہ کی کتاب روشن کتاب ہے, اور اللہ تعالی کی کتاب کے مقابلے میں جو کچھ بھی لایا جاتا ہے وہ ظلمت پر مبنی ہے, وہ روشنی نہیں ہے. مفسرین نے اس پر ایک بات نقل بھی کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں جن کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ان میں ایک نضر بن الحارث تھا. اور یہ نضر بن حارث وہ آدمی ہے جو قرآن کے مقابلے میں مکہ مکرمہ میں نوجوانوں کو جمع کر کے رستم کی کہانیاں سناتا تھا اور اسفند یار کی کہانیاں سناتا تھا. اور یقیناً اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو چیز آتی تھی اس میں ظلمت تھی, اور وہ ایسی کہانیاں سناتا تھا جیسے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں. اور وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سناتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے, یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے, تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے قصوں میں جھوٹ میں بڑا مزہ ہوتا تھا، لڑکے وہ سنتے تھے اور قرآن کریم کو پیچھے پھینک دیتے تھے، نہیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لعیاذ باللہ. اس لیے اللہ نے تعریضاً رد فرمایا اور فرمایا بلا کتاب منیر، اس کے پاس تو کوئی چمکتی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے، روشنی والی کتاب نہیں ہے، گویا اس کے پاس اندھیرے دلوں کو اندھا کر دینے والے قصے ہیں، ان میں پھنس جاتے ہیں اور خدا کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں. نظر بن حارث جو کچھ کرتا تھا آج کی دنیا دیکھتا، توبہ کر لیتا اور اسے ایمان کی توفیق ہو جاتی. حال اس امت کا بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور کتاب کے مقابلے میں، خدا کی کتاب کے مقابلے میں کیا چیز ہو گئی یہ آپ خود سوچ لیجئے. 50-50 برس کے ہو جاتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا، بس بچپن میں ایک مرتبہ ختم کر لیا تھا نا، ماں باپ نے پڑھا دیا تھا، اس وقت کتنی عمر تھی، 8 برس کی 10 برس کی، اور اس کے بعد سے لے کے 50 سال قرآن نہیں کھولتے، 60 سال کے ہو جاتے ہیں پھر کہیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. اس ملک میں 5% آدمی ایسے نہیں ہیں جو قرآن پابندی سے پڑھتے ہوں. جتنی بڑی تعداد اس ملک میں ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، جتنی بڑی تعداد اس زمانے میں نوجوانوں کی کمپیوٹر کے میں وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو نہ دیکھے جانے کے قابل ہیں، اور جتنی بڑی تعداد ان منافق مسلمانوں کی ڈائجسٹ پڑھتی ہے، اور جتنی بڑی تعداد ان منافقین کی وی سی آر اور کیا کیا چیزیں دیکھتی ہے 3-3-4-4 گھنٹے اس پہ، اور جتنی بڑی تعداد کے پاس موبائل فون گمراہ کن مقاصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن پڑھنے والے اس تعداد کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتے. کون سا گھر ایسا ہے جو ٹیلی ویژن اور اس سے خالی ہو وی سی آر پہ، اور اس کے مقابلے میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پابندی سے قرآن پڑھا جاتا ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے، اپنے محلے کو دیکھ لیجئے، اپنی گرد و پیش کو دیکھ لیجئے. فرض کر لیجئے اگر آپ کے ارد گرد 40 گھر رہتے ہیں تو ان میں سے شاید 38 گھر تو ہوں گے جن میں ٹی وی وی سی آر یہ سب چیزیں موجود ہوں گی، اور وہ تو وی سی آر کا زمانہ لگ گیا، اب تو وہ مختلف چیزیں آ گئی، ڈی وی ڈی پلیئر آ گئے اور کیا کیا چیزیں آ گئی. اس کے مقابلے میں قرآن پڑھنے والے ان 40 گھروں میں کتنے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بلا کتاب منیر، اور کوئی کتاب بھی نہیں ہے چمکتی ہوئی اس کے پاس. تو جو آدمی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اس کے پاس نہ عقل نہ سمجھ بوجھ اور نہ خدا کی کتاب کا صحیح فہم. ایک تو یہ ہے کہ اس قرآن کو کوئی پڑھے اور اس سے وہ کچھ سمجھے، ولی اعوذ باللہ، وہ جو 9/11 کا ایک واقعہ آپ سے بھی عرض کیا نا، وہ سمجھا تھا. اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی انسان قرآن کو پڑھے ہی نہ اور پھر گمراہی، یہ دونوں ہی گمراہیاں ہیں اگرچہ ان کی نوعیت مختلف ہے. اور اس آدمی کی قائد کی قوم کو لے کے چلنے والے کی حالت یہ ہے کہ ثانی عج پہ ہی شانے اچکاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ جو ایک اچکتا ہوا جملہ ہے نا، Who cares? I don't care. اس کے جملے کے ساتھ جو شانے اچکانا ہے یہ ہے ثانی عید پہ ہی اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے، شانے پھیرنے والا. اللہ نے اس کی حالت بیان کی ہے جس آدمی کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اور قرآن نے اس ایک جگہ پہ ہی نہیں، اللہ نے بار بار یہ بتایا ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے اور ظلم پہ آمادہ ہوتے ہیں اور انہیں حق سے زیادہ اپنی شخصیت سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، بس سب سے بڑی جگہ ان کی ہو، سب سے بلند وہ بٹھائے جائیں، آخری تقریر ان کی کرائی جائے اور سائن بس ہر چیز پہ آخری ان کے ہونے چاہیے، یہ متکبر اور مغرور، انہیں اپنی شخصیت سے نجات نہیں ملتی. اور اسی لیے اللہ نے بتایا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کہ حق کو اور وحی کو رد کرنے کی بنیاد کبر ہو جایا کرتی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، ایک جگہ ارشاد فرمایا جب اس کے سامنے ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، منہ پھیر دیتا ہے کبر کی وجہ سے، کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا، جیسے اس نے قرآن سنا ہی نہیں. یہ ہے ثانی عطفہ، اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے. سورہ منافقون میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کر دیں، اللہ سے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مانگیں کہ اللہ میری سنت کو معاف فرما دے، لَبَّوْا رَؤُوسَهُمْ، تم انہیں دیکھو اپنے سر مٹکتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم انہیں دیکھے گا وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ مستکبرون، اور یہ متکبر ہیں، مغرور ہیں. یہ کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ کوئی معمولی جرم نہیں. کافر اگر متکبر نہ ہو تو وہ اتنا فساد نہیں پھیلاتا جتنا ایک مسلمان متکبر فساد پھیلاتا ہے. کبر کی تباہیاں اور کبر کی خرابیاں کچھ بھی نہ ہوتی تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا وہ گناہ کرنے والا مجرم ابا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدے سے اور وہ متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا. اس لیے اس سے بڑا مقام نہیں کہ بنتا بندہ بن کے رہے اور انسان بنے، اور چاہیے کہ موت تک اپنے سر پہ کسی کو رکھے کہ ذرا خیال آیا اپنی بڑائی کا کوئی جوتا مارے سر پہ، اور بار بار چاہیے کہ آدمی اپنے نفس کو جوتے مارتا رہے کہ ابھی تو نہیں مرا، ابھی تو نہیں مرا، ابھی پھر شرارت، ابھی پھر اپنی میں، اور ابھی پھر میں. صبح و شام جوتے پڑتے رہیں اس نفس کو، تب جا کر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو کبر سے جان چھٹتی ہے، وگرنہ دل کا چور یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح روز تعریف ہوتی رہے، روز اپنی چیزوں کے بارے میں پوچھنا، روزانہ کہ ہمارا بزنس کیسا چل رہا ہے، روزانہ گاڑی پہ بیٹھ کے ایسی جگہ جانا جہاں لوگ تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھیں، مٹک مٹک کے باتیں کرنا، لہجے بگاڑ کے بھولنا، یہ سب بیماریاں ہیں دل کی، اور دل کی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، اور دل میں اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی جدا ادوا من البخل، اور لوگوں بخل سے بھی بڑا کوئی مرض ہے. اس لیے کہ متکبر بخیل ہوتا ہے، وہ کبھی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ خرچ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اپنے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے. وہ سنتا ہے کہ فلاں سرمایہ دار نے 5 لاکھ خرچ کیا، اچھا میں کیوں رہ گیا، میں 6 لاکھ خرچ کروں گا. یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ اپنا کبر تھا جو اسے لا رہا ہے. اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے انسان کی کہ متکبر ہو جائے، اور اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے کہ بندہ بندہ بن کے رہے، جوتے پڑتے رہے، مت بولے جب تک کہ اس کبر کا خاتمہ نہ اندر سے ہو جائے. مشائخ درجات مقرر کرتے تھے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں مقام پہ پہنچ گیا، قطب ہو گیا، فلاں ہو گیا، غوث کے درجے میں پہنچ گیا، اس سے بھی آگے چل کر کہتے ہیں صدیقیت کا ایک مقام صوفیہ کے ہاں ہوتا ہے، اور وہ کہتے تھے جو شخص صدیقیت کے مقام پر جب پہنچتا ہے نا، تو آخری چیز جو اس کے دل سے نکالی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، حب جا ہے. کبھی آپ غور کریں، ایک آدھ گھنٹہ نکال کے اس پوری کائنات میں شر اور فساد جہاں تم دیکھو گے، وہاں دیکھو گے کسی نہ کسی مغرور اور متکبر کا ہاتھ ہے. زبان سے ایک جملہ نکل گیا ہے، بس اس جملے کو باوجود اس کے کہ جانتا ہے غلط ہے، اس جملے کی لاج رکھنے کے لیے کہ میں نے کہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، وہ متکبر انسان دنیا توڑ دے گا اور اپنے کبر کو نہیں توڑے گا. اللہ کی راہ بڑی آسان ہے صاحب، پہلا پاؤں رکھے اپنے کبر کی گردن پہ، اپنی بڑائی پہ، اور دوسرا اللہ میاں کے گھر میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کر دیں، تو کبر حجاب بن جاتا ہے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں؟ لو ہمیں دین نہیں پتا، یہ کبر ہے، صدقہ ہی کرنا ہے، ہم کوئی دین کسی سے کم جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، یہ کبر ہے. اللہ کا دین بڑا آسان ہے جی، ان مولویوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، کر لو کوئی حرج نہیں، اتنی پی لو جس سے نشہ نہ آئے اور کوئی بات نہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں، یہ ہے کبر. کپڑے استری نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے، پتہ نہیں تھا مجھے آج پارٹی میں جانا ہے، اور گھر بھر کی شامت اور اس غریب کی جو بول نہیں سکتی طلاق کے ڈر سے اس کی پٹائی، یہ ہے کبر. یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ہے وہ مردہ کبر دل میں چھپا ہوا. یہ چاہنا کہ لوگ میرے لیے قصیدے لکھیں اور میرے سامنے ایسی رپورٹس پیش کی جائیں کہ جناب یہ ملک اور یہ محکمہ چل ہی نہیں سکتا تھا، بس آپ ہی کی حکمت عملی سے چل رہا ہے، یہ ہے کبر. دل کہتا ہو کہ جو کرتوت کر رہے ہو نا، اس پہ اللہ کی پکڑ آئے گی اور یہ خدا کا عذاب آیا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو کے یہ کہیں کہ لوگوں توبہ کرو، یوم توبہ کی بجائے یوم دعا منانا، یہ ہے کبر. یہ جو کنویں میں، دل کے کنویں میں مرے ہوئے کتے پڑے ہیں نا غرور اور کبر کے، اسے مشائخ سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ کیا ہوتا ہے اور کبر کیا چیز. ایک آدمی کو بڑی محبت کی دولت سے کسی بزرگ کے پاس کیا اور کہا حضرت بیعت فرما لیجئے، تو انہوں نے کہا میاں بیعت تو نہیں ہو سکتی. اس نے کہا مرض حضرت یہ ہے کہ مجھے دولت سے بڑی محبت ہے. انہوں نے کہا تو اس کا علاج کرو. وہ بڑا نیک تھا بیچارہ، اس زمانے کی نسبت سے تو وہ ولی اللہ تھا کہ سرمایہ دار ہونے کے باوجود اسے یہ خیال تھا کہ میں ابھی پورا انسان نہیں بنا، مجھے انسان بننا چاہیے، ورنہ سرمایہ وہ آنکھوں پہ ایسی پٹی چڑھاتا ہے کہ آدمی اپنے علاوہ کسی کو آدمی نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے علاوہ سارے ہی آدمی ہوتے ہیں. تو شیخ نے اسے کہا کہ روزانہ جا کے یہ جو گاؤں میں ندی ہے نا، ایک روپیہ اس میں ڈال دیا کرو. چپ کر کے چلا گیا. چند دن بعد آیا اور کہنے لگا شیخ یہ ڈالتے ہوئے وسوسہ آتا ہے، اور وسوسہ یہ آتا ہے کہ پیسہ ضائع کر رہا ہوں، اور اللہ نے فرمایا پیسے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ منع کیا ہے، تو کہیں پکڑ تو نہیں ہوگی. تو شیخ نے کہا اس پہ پکڑ ہونے سے زیادہ پکڑ کبر پہ ہوا کرتی ہے، یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا ہے تاکہ دین کے ذریعے قرآن کے ذریعے تجھے سمجھائے، تیرا پیسہ بھی بچا رہے اور تجھ میں کبر کے مرض کا علاج بھی نہ ہو. اس نے کہا حضرت سب پیسے ایک ہی دن کسی کو نہ دے دوں. فرمایا جو روز آری چلتی ہے نا ایک روپیہ پھینکنے سے، یہ کیسے چلے گی؟ سارے جب دے دو گے خیرات ہو جائے گی، تو شیطان اور پٹی بڑھائے گا کہ تم تو بہت ہی سخی ہو. اسی لیے اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ ان کا چلے، حاکمیت اللہ کی چلے، اور قانون تمہارے ملک میں، تمہارے معاشرے میں، اسلامک سوسائٹی میں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، رأیت المنافقین، آپ ان منافقوں کو دیکھیے جب انہیں قرآن کی اور اس چیز کی دعوت دی جاتی ہے، یصدون عنک صدودا، یہ آپ سے بہت دور دور ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں آپ سے کہ کسی طرح آپ کی بات ماننی نہ پڑ جائے. اسی لیے ثانی عطفی وہ اپنا گردن پھیر کر چلتا ہے. Who cares? اللہ نے فرمایا ان کی حالت دیکھ، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر جاتا ہے یہ اپنے گھر والوں کی طرف، سر مٹکاتا ہوا، گردن پھیرتا ہوا، کہتا ہے یہ جو کچھ آیا ہے، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیث، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اصل ہے، ولیعوذ باللہ، اولا لکا فاولا، ہاں ہاں تیرے جیسے متکبر کے لیے ایسے ہی جملہ مناسب ہے، بالکل ٹھیک تم کہتے ہو، ثم اولا لکا فاولا، ہاں ہاں بالکل تمہیں کہنا چاہیے، تم یہی سمجھے بیٹھے ہو نا، تم ہمارے پاس پہنچو گے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری بات زیادہ صحیح تھی یا پھر ٹھکانے تھی یا ہم صحیح کہتے تھے. اسی لیے منع کیا حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو، اور ان کا میرے بیٹے ولا تصاعر خدک للناس، اپنی گال مت پھلا جب حق تیرے سامنے آئے اور سچائی کی بات ہوئی لے کے آئے تو اس کو قبول کر، سچائی جتنی بھی تلخ گزرے بس پی جا، قبول کر لے، یہ نہ ہو کہ اپنے گال پھلانے لگے غصے میں بھر جائے. فرعون نے کیا مرض تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال انہیں سنائیے جنہیں ہم نے بھیجا تھا فرعون کے پاس بڑے واضح دلائل دے کر. وہ نابینا نہیں تھا، اسے نظر آتا تھا کہ ایک شخص کی لاٹھی اجدہا بن جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ایک شخص کا ہاتھ اتنا چمکدار ہے. فتولی برکنہی، اس نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کے سہارے پر منہ پھیر لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کہیں ماننی نہ پڑ جائے. یہ ہے حق، جب سامنے آئے نا ثانیہ اتفعی اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اپنی کروٹ بدل لیتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب انسان پر ہم مہربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں مسلسل یہ آدمی ہم سے منہ پھیرتا ہے، بنا آبی جانبی ایک طرف کو چل دیتا ہے. یہ ہے وہ کبر جو قائدین کے سر میں سمایا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنے سے بڑا حکیم الامت کسی کو سمجھتے ہی نہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کسی سے نہیں پڑھا، حدیث کسی سے نہیں پڑھی، حتیٰ کہ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تو کیا ہے، ہم تو ماڈرن اسلام لا رہے ہیں، ہم تو برج بن رہے ہیں کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان. اور ایوریج عقل کے ساتھ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر خدا کی کتاب کی تعلیم کے، ساری زندگی اس کسی اور فیلڈ میں گزاری اور اب چلے ہیں صاحب اسلام پہ بھی ہاتھ صاف کرنے، اور کوئی کہہ تو دے کہ جناب اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. ثانی آیت سے ہی منہ پھیر لیتا ہے، لیزل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اللہ کی راہ سے ہٹائے. دو ترجمے کیے ہیں مفسرین، ایک تو لام جو ہے علت کے معنی میں لیا ہے کہ وہ اپنے منہ پھیرتا ہے، کروٹ موڑ لیتا ہے اس غرض سے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے بہکائے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے. اگر یہ مان لیا جائے تو پھر وہی بات آ گئی جو پہلے عرض کی تھی کہ اسے حق مطلوب ہی نہیں ہوتا، یہ چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں، یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی ایسی تشکیل پائے جس میں اباحت ہو، ہر چیز جائز ہو، اور ہر چیز جو یہ چاہے وہ ہو، اور اس کو سرٹیفکیٹ بھی وزارت مذہبی امور دیتی رہے. جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں اس ملک میں، ان سب کو وزارت مذہبی امور سے ایسے سرٹیفکیٹ ماشاءاللہ وزراء عنایت فرماتے رہے ہیں. ان وزراء کو جانتا بھی آج کوئی نہیں، وہ اپنے اللہ کے حضور میں کچھ پہنچ گئے، کچھ پہنچنے والے ہیں، یا اللہ ان سے بالکل نہیں پوچھے گا کہ ان ظالموں کو جو میری مخلوق کو گمراہ کر رہے تھے کبر کے مارے ہوئے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ جا کے سرٹیفکیٹ دیتے رہو؟ علامہ زاہد رحمت اللہ علیہ دہلی میں بہت بڑے فقیہ تھے، حنفی فقہ پر دسترس اور عبور حاصل تھا. بلبن بادشاہ عمر بھر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ان سے ملاقات ہو، وہ نہ ملے. پیغام آتا رہا. انہوں نے کہا مجھے کوئی بادشاہ سے غرض نہیں ہے, اور بادشاہ اگر میری مسجد میں آئے گا تو میرے پاس مسجد کے دو دروازے ہیں, ایک سے وہ داخل ہو دوسرے سے ہم نکل جائیں گے. بلبن بادشاہ اتنا بڑا فقیر اور اتنا بڑا علم کا قدردان تھا کہ دلی میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں اس نے چار مدرسے قائم کیے, حنفی شافعی مالکی اور حنبلی فقہ کے مفتی حضرات سے کہا کہ آپ مدرسے قائم کریں, بچوں کو پڑھائیں, اور حجاز پاک میں حرم شریف میں جتنا خرچہ آئے گا دلی کی حکومت ادا کرے گی. یہاں سے پیسہ اس زمانے میں جاتا تھا, بلبن بادشاہ یہاں بیٹھ کے مکہ مکرمہ تک میں مدارس چلاتا تھا. ایک فتویٰ پڑھا اس نے شیخ زاہد رحمت اللہ علیہ کا اور دنگ رہ گیا کہ اللہ نے اتنا علم اس شخص کو دیا ہے اور یہ میرے دارالحکومت دلی میں رہے اور میں اس کی زیارت نہ کر سکوں. کسی وزیر با تدبیر سے پوچھا, اس زمانے میں با تدبیر ہوتے تھے اب بے تدبیر ہوتے ہیں, تو پوچھا کہ کوئی صورت ہے حضرت سے ملنے کی. اس نے کہا جب نماز کھڑی ہو, اقامت ہوتی ہے, تو وہ اس وقت مصلی پر آتے ہیں, ہم آپ کے خدام پہلے چلے جائیں گے, جا کر پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے, اور جب اقامت شروع ہو تو آپ آ جائیے گا, ہم نے سے کوئی پہلی صف سے پیچھے ہٹ جائے گا, آپ کھڑے ہو جائیں. تو اس وقت زاہد علامہ زاہد رحمت اللہ علیہ نماز پڑھائیں گے, آپ دیکھ لیں گے, اور نماز کے بعد لوگ مصافحہ کر لیتے ہیں, مل لیتے ہیں, آپ بھی مل لیجیے گا. بلبن بادشاہ آئے اور ٹھیک اسی وقت میں پہنچے, اور پہلے سے طے شدہ جو پلان تھا اس کے مطابق ایک آدمی پیچھے ہٹا اور بلبن آگے بڑھ گئے. تو شیخ زاہد رحمت اللہ علیہ نے اس کے چہرے جاہ و جلال کو دیکھ کے اندازہ کر لیا کہ سلطان وقت ہے, تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا یہ بادشاہ ہے؟ اس نے کہا جی. تو پیچھے ہٹ گئے اور کسی کا نماز پڑھاؤ. تو بلبن نے کہا حضرت آپ نے پہچان ہی لیا ہے, تو جی چاہتا تھا ایک نماز سے زندگی میں آپ کے پیچھے بڑھ لیں. تو فرمانے لگے سبحان اللہ, ایک لے دے کے نماز ہی تو ایسی چیز ہے جس سے اللہ سے بخشش اور معافی کی امید رکھتا ہوں, اور تم چاہتے ہو کہ قیامت پہ پیش ہوں تو منہ پہ مار دیں اور کہیں یہ رکوع اس لیے مختصر کیا اور سجدہ اس لیے مختصر کیا تھا کہ بادشاہ کو تکلیف نہ ہو. فرمایا بلبن تم کیا چاہتے ہو کہ یہ نماز پڑھا دیں تمہیں اور جہنم خرید لیں؟ کوئی کام نہیں ہے. اور نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی اور یہ خاموشی سے اپنی حجرے میں سنتیں ادا کرنے چلے گئے, ہاتھ نہیں ملایا. اتنے متقی لوگ تھے. یہ کیا چیز تھی؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ ان لوگوں کے ذریعے چلتی تھی. ایسے نہیں تھا کہ وزارتیں بھی ملیں اور فتوے دینی کے حق میں لکھو. اللہ نے فرمایا لیزل عن سبیل اللہ, یہ قائدین, یہ بڑے بڑے لوگ, یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو ایسی حرکت کرتے ہیں. یہ ہے وہ تفسیر جو ابن قیم اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے قائدین کے بارے میں, اور تیسری آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں جو پیروی کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قائدین ایسے کریں گے تو پھر دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے, ہم اسے رسوا کریں گے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے انہیں کیسے رسوا کیا, کوئی جانتا بھی نہیں, اور کیسا نام شہرا اور غلغلہ تھا کہ مذہب کا سارا دار و مدار اس شخصیت پہ ہے اس دور میں, اور آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ وزارتیں کدھر گئیں اور کرنے والے کیا ہوئے اور کیا نہیں ہوئے. اور ان کے مقابلے میں ایک آدمی جو تنہائی میں لوگوں سے چھپ کے چند دن اللہ کا نام لیتا رہا ہے, اس کی قبر پہ جا کے دیکھو کیسا نور برستا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے نظارات ان برکتوں اور انوار سے خالی ہیں جو ایک عام نمازی اللہ والا جو حلال کا رزق کھاتا تھا اور سچ بولتا تھا, آج اپنی قبر میں کس راحت اور آرام سے ہے, اور کیسی برکتیں اس پہ نازل ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. بات صرف نگاہ کی ہے, کہ نظر چاہیے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، لہو فی الدنیا خزی، ایسے رہنماؤں کو ہم دنیا میں رسوا کریں گے. وہ نذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلن کی مار دیں گے، مزہ چکھا دیں گے ان لوگوں کو، پتا چل جائے گا کہ کبر کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے، اس کی تشریح بھی کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو مثالیں بھی ایسی دیں گے کہ پتا چل جائے، آپ کے پر واضح ہو جائے کہ اس پوری صدی میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا محض اپنے کبر کی بنیاد پر، اور ایسے بھی جو علم کے باوجود گمراہ ہوئے، اور اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا اور اب ان کے